الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. دعا فرمائیے اللہ رب العزت بات کو صحیح طور پر کہنے کی، سننے کی اور کہہ سن کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کی بھی آج دسویں تاریخ ہے، یوم عاشورہ ہے. اللہ رب العزت نے مہینے دن جو بنائے ہیں تو ان مہینوں میں بعض مہینے فضیلت والے رکھے ہیں، حرمت والے رکھے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض دنوں کو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، بعض راتیں دوسری راتوں سے ممتاز ہیں. یہ سب کچھ جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے اور بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، چاہے وہ مہینے ہوں، دن ہوں، حتیٰ کہ ساعت، لمحات، 24 گھنٹے ہیں، ان میں سے بھی کوئی ایک ساعت، کوئی ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں اس موقع پر جو دعا کی جائے وہ بارگاہ الہیہ میں قبول ہوتی ہے، تو لمحات کو بھی فضیلت حاصل ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے 12 مہینے اللہ ہی نے بنائے، لیکن ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے اللہ نے ذکر فرمائے. منہا اربعۃن حرم، یعنی اللہ نے 12 مہینے پیدا کیے، ان 12 مہینوں میں سے بھی 4 مہینے حرمت والے پیدا کیے، اور ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے. اب ہمیں کوئی یہ بتا دے کہ مہینے اللہ نے جو پیدا کیے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پیدا کیے ہیں یا پہلے سے پیدا شدہ ہیں. یہ احترام والے مہینے، یہ جتنے بھی ہیں، منہا اربعۃن حرم جو اللہ نے فرمایا ہے، تو یہ مہینے یقیناً جب اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا اور اس کے نظام کو بنایا تو یہ مہینے بھی اس وقت مرتب ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اور اللہ کے علم میں تھا کہ کس مہینے میں لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. تو یہ حرمتوں والوں مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی مہینہ ہے، اور اس مہینے میں پھر جو 10 تاریخ ہے، یوم عاشورہ جسے کہتے ہیں، یہ فضیلت والا دن ہے. اب یقیناً جب مہینہ بہت پہلے پیدا ہوا تو 10 محرم بھی اللہ رب العزت نے اسی وقت پیدا کی، اس کی فضیلت، اس کی حرمت. تو یہ ماہ مبارک اور اس میں پھر یوم عاشورہ، آج اس کا جو رنگ روپ ہمارے سامنے ہے اور جس طرح سے لوگ مناتے ہیں، کرتے ہیں، یقیناً شریعت اسلامیہ نے اس کا حکم نہیں دیا. جو احکام دیے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. جو راتیں ممتاز ہیں ان میں کیا کرنے کا حکم دیا؟ عبادت کرو اللہ کی، تلاوت قرآن مجید کرو، ذکر و اذکار کرو، اللہ کو یاد کرو، دعائیں مانگو. اسی طریقے سے دنوں کو فضیلت ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ روزہ رکھو اور حرام سے بچو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. اسی طریقے سے یہ ماہ مبارک جو محرم الحرام کا ہے، اس میں 10 تاریخ یوم عاشورہ کہلاتی ہے. اس میں بھی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ 10 تاریخ کا روزہ رکھو. اب یہ فضیلت اللہ نے کیوں عطا فرمائی ہے؟ اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں روایات مختلف. بعض نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے 10 محرم کو دنیا میں نازل فرمایا، یعنی سب سے پہلے دنیا میں جو تشریف آوری ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی، تو 10 محرم کی تاریخ. بعض نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کو کی کشتی جودی پہاڑ سے جو لگی تو 10 محرم الحرام تھے. اسی طرح سے بہت سی روایات ہیں اس سلسلے میں، ان سب روایات میں جو بہتر روایت ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں یوم عاشورہ کا، تو آپ نے انہی سے دریافت فرمایا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، تو ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، پیغمبر تھے، اور میں بھی نبی پیغمبر ہوں، اس لیے ہم زیادہ اس کے مستحق ہیں کہ ہم بھی یہ روزہ رکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھا اور دوسروں کو رکھنے کا حکم بھی دیا. اور اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، یوم عاشورہ کا روزہ فرض ہی تھا مسلمانوں پر، بمنزل فرض کے تھا. حتیٰ کہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اور 10 محرم کا روزہ اب نفلی روزہ رہ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی رکھتے رہے، لیکن عام لوگوں پر اب اس کا رکھنا ضروری نہیں. کوئی رکھنا چاہے گا ثواب ملے گا، نہ رکھے کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے رہے. یہاں تک کہ جس سال دنیا سے آپ رخصت ہوئے آپ نے اس یوم عاشورہ کو بھی روزہ رکھا. البتہ جب آپ تک یہ بات پہنچی یا آپ نے از خود یہ فرمایا کہ چونکہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو بظاہر کوئی امتیاز نہیں ہے دونوں میں، تو یہ بات آپ کو پسند نہیں تھی کہ عبادت میں بھی ہم یہودیوں کے ساتھ اشتراک کریں اور مشابہت اختیار کریں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اگر زندگی دی آئندہ سال تو انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے. روایت میں اس طرح آتا ہے کہ ہم نبی کا روزہ رکھیں گے. البتہ جو شارحین حدیث ہے انہوں نے پھر اس کی تشریح یہ فرمائی کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ 10 کی بجائے 9 محرم ہی کا روزہ رکھیں گے تاکہ اشتراک بالکل ختم ہو جائے، اور یا پھر 10 محرم کے ساتھ نبی کو بھی ملا لیں گے، تو اس طرح سے اشتراک نہیں رہے گا، کم از کم ممتاز ہو جائے گی عبادت ہماری. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں جو دین عطا فرمایا گیا ہے وہ سارے دینوں سے ممتاز ہے. اب جتنے بھی دین ہیں وہ تابع ہیں ہمارے، ہمارا دین کسی کے تابع نہیں، اللہ نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے، اگرچہ اس کے بعد آپ کو اس کا موقع تو نہیں ملا، اس لیے کہ آپ اسی محرم کے بعد جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن بہرحال امت کو ایک رہنمائی عطا فرما گئے، اور بنیادی طور پر ہمیں اس سے سبق ملا کہ یہود و نصارہ سے، کفار سے مشابہت اختیار کرنا، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جو ہمیں ان سے ان میں اختلاط کر دے، ملا دے، التباس ہو جائے ایک دوسرے کا، ایسے طریقوں سے بچنا چاہیے. جب عبادت میں مشابہت پسندیدہ نہیں ہے تو پھر آپ سوچیے کہ کھانے میں، پینے میں، اوڑھنے میں، پہننے میں، چلنے میں، پھرنے میں، عید کی خوشیوں میں اور دوسری جو ان کی خوشیاں ہیں ان کی طرح منانے میں کس طرح اشتراک ہو سکتا ہے؟ حالانکہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں تھا، وہ بھی روزہ رکھ رہے تھے، ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ایک ہی تاریخ میں چونکہ وہ روزہ رکھا جا رہا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. تو اصل جو سیکھنے کی چیز ہے ہم مسلمانوں کے لیے وہ یہی ہے کہ کفار کے کسی طریقے کو ہم اختیار نہ کریں. اسی لیے آپ سے اب یہاں مسئلہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کر ان کے طور طریقوں کو اختیار کریں، یعنی دلی خواہش ہو کہ میں ان جیسا نظر آؤں. مثلا کوئی آدمی کوٹ پینٹ پہنے، ٹائی لگائے اور ذہن میں یہ ہو کہ صاحب میں انگریز جیسا نظر آؤں، یہ تو حرام، کیونکہ یہ تشبہ میں داخل. اور ایک یہ ہے کہ ارادہ نہیں ہے اس کا انگریز جیسا نظر آنے کا، لیکن مشابہت ہو گئی، ایسی صورت میں مکروہ پھر بھی ہے. تو ٹائی لگانا تو ویسے ناجائز اور حرام، اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ سوری پر لٹکایا گیا تھا تو یہ صلیب کی نشانی ہے، اس لیے اس سے تو بچنا ہی چاہیے عام مسلمانوں کو. لیکن بہرحال اگر کسی درجے میں کہیں کسی نے کوٹ پہن لیا، پینٹ پہن لی، تو اگر وہاں کے موسم اور دوسری چیزیں اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو بھی ہم باقاعدہ استعمال نہ کریں، جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق استعمال کر کے اس کو ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ غیرت دینی کے بھی خلاف ہی. اس لیے ان سے مشابہت اختیار کرنا، اسی طریقے سے وہ کھڑے ہو کے کھاتے تو ہم بھی کھڑے ہو کے کھائیں، وہ پیشاب کھڑے ہو کے کرتے تو ہم بھی کھڑے ہو کے جانوروں کی طرح پیشاب کریں، تو وہ ان سے مشابہت اختیار کرنا کسی طور پر بھی جائز نہیں. جب عبادت میں مشابہت جائز نہیں تو پھر عام دوسرے طریقوں میں عبادت کی مشابہت کیسے جائز ہوگی؟ تو بہرحال یہاں میں نے دو باتیں بتائیں کہ ایک ہے بتکلف ان جیسا اپنے آپ کو آدمی دکھانے کی کوشش کرے، یہ تو بالکل لیا ناجائز اور حرام، اور ایک یہ ہے کہ اپنے طور پر ارادہ نہیں ہے ایسا ان جیسا بننے کا، لیکن کسی چیز میں مشابہت ہو گئی تو مکروہ پھر بھی یہ ہے، جب معلوم ہو جائے تو ترک کر دینا چاہیے. تو بہرحال مشابہت اختیار ایسے بات، اور اسی یہی حکم باطل فرقوں کا بھی ہے، جب کافروں کے لیے حکم ہے تو جو باطل فرقے ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان کی مشابہت اختیار نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جو ہے انہی میں شمار ہو جائیں. من تشبہ بقوم فہو منہم. تو بہرحال 10 محرم الحرام کو جو کام کرنے کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے، بس جو کرنے کی چیز. اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو بہت سے لوگوں نے نبی کا رکھا ہوگا، اور اگر کسی نے نبی کا نہیں رکھا تو اب 11ویں کا رکھ لیں تاکہ اس مشابہت سے نکل جائیں. اور اللہ نے ہمارے لیے آسانی کی، حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے یہ بات فرمائی کہ اب چونکہ یہود و نصارہ کا اشتراک ہمارے ساتھ مہینوں میں نہیں رہا، یعنی وہ اپنی کوئی بھی عبادت ہمارے مہینوں کے حساب سے نہیں کرتے، اس لیے محرم الحرام کی 10 تاریخ کا جو روزہ مشابہت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یعنی انہوں نے دعوت دی ہے علماء کو اس کی طرف کہ اب چونکہ وہ مشابہت باقی نہیں رہی، اس لیے کہ وہ ہمارے مہینوں کے اعتبار سے اب عبادت کرتے ہی نہیں، تو اس لیے اب اگر کوئی صرف 10 کا بھی رکھ لے تو اس کی بھی گنجائش ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ ایک دعوت دی ہے، اہل علم کا کام ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً اب وہ مشابہت نہیں رہی، صرف 10 کا روزہ بھی رکھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بظاہر ایسی کوئی بات ہے بھی نہیں، اگر کوئی شخص صرف 10 محرم کا رکھ لے تو کوئی ناجائز اور حرام بات نہیں ہے، یعنی ضروری اور لازمی نہیں ہے کہ 9ویں اور 11ویں کا لازمی طور پر رکھے، بہتر ہے اگر ایسا کر لے تو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال میں اس کی خواہش فرمائی تھی. لیکن اگر کوئی نہ رکھ سکے صرف 10 ہی کا رکھ لے تو محض اس بنا پر کہ بھائی 2 رکھنے پڑیں گے، ایک روزے کو بھی چھوڑ دے آدمی، ایسا نہ کرے، 10 کو تو کم از کم رکھ ہی لے، انشاءاللہ اجر و ثواب کا مستحق تو ہوگا وہ. تو ایک بات تو یہ ہے اس عاشورے کے دن، اور دوسری بات جو ایک روایت سے پتہ چلتی ہے، لیکن وہ روایت بھی ہے ضعیف، یعنی بہت مستند روایت نہیں ہے، لیکن اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو گناہ بھی نہیں، وہ یہ کہ اپنے گھر والوں پر اس دن کچھ وسعت سے کام لے لے، روزانہ اگر دال کھاتا تھا آج گوشت پکا لے، روز چٹنی کھاتا تھا آج دال پکا لے، روزانہ جو ہے وہ ایک پاؤ چاول بناتا تھا آج 1.5 پاؤ بنا لے، تھوڑی سی وسعت ہو جائے. یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ جناب پوری دیگ چڑھانا ضروری ہے اس کے لیے، اور جناب مرغی کی بریانی ہو اور بکرے کی بریانی ہو، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ تو ہم نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا. ورنہ وسعت کا مطلب فقط اتنا ہے کہ اپنے گھر والوں کو کچھ بہتر کھلاؤ پلاؤ، اس دن کچھ بہتر پکا لو جو جس سے سب خوش ہوتے ہوں کہ بھائی آج ہمارے گھر بریانی پکی ہے یا کچھ اور چیز بنی ہے جس سے بچوں کا دل خوش ہو جائے، بس مقصد یہ، اس سے زیادہ کا وہ نہیں ہے. جیسے آج لوگوں نے باقاعدہ اس کو بنا لیا ہے تو وہ اس کے کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ کچھ وسعت ہو جائے تو اس میں حرج نہیں. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ بھی ایک ضعیف روایت ہے اور باقاعدہ مستند کوئی قول نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عمل کر لے تو گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی عقیدے کی خرابی نہیں. تو بہرحال صرف یہ تو چیزیں ہیں محرم الحرام میں یوم عاشورہ کے دن، اس کے علاوہ جو چیزیں ہم نے اپنی طرف سے شروع کر دی ہیں یا ضروری سمجھ لیا ہے اس کی اصلاح ضروری ہے. مثلا آج اس زمانے میں ہم نے محرم الحرام کے ساتھ کھچڑے کو لازم و ملزوم کر لیا، محرم کا کھچڑا، محرم کا شربت، یہ انتہائی ضروری چیز سمجھی جاتی ہے. اگر کسی نے جناب محرم کی دعوت قبول نہیں کی تو لو جی کہ وہابی ہو گیا، اور اگر اس نے خود حلیم نہیں پکایا تو بھی جناب تان تشنی ہوتی ہے کہ لو جی محرم کے حلیم کو نہیں مانتے تم، ساری رات نوجوان گلیوں میں بیٹھ کے حلیم گھوٹتے ہیں اور اس پر ڈیک چلتے رہتے ہیں، ماتمی دھنیں چلتی رہتی ہیں، بھائی یہ کہاں دین اور شریعت میں ہے؟ کہ ہم نے اپنے طور پر سب کچھ اختیار کر لیا ہے، ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. چلیے جن کا جو مسلک ہے وہ اپنے مسلک کے مطابق عمل کرتے ہیں تو وہ جانے، لیکن کم از کم ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں ان کو تو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے تاکہ دوسری قوموں کی مشابہت ان کو اختیار کرنے کی بات نہ آئے. تو کم از کم ہمیں تو اس سے بچنا چاہیے کہ ہم دوسروں کی محفلوں کو اور مجلسوں کو رونق نہ بخشیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ہاں اگر کسی کا جی چاہتا ہے کہ بھئی سبیل لگائے تو سارے سال کے لیے لگاؤ، صرف 10 دن ہی کی کیا بات، نیک کام کرنے میں کسی کوئی ممانعت نہیں ہے. کوئی آدمی کوئی کسی بھوکوں کے لیے لنگر جاری کرتا ہے، سارے دن سارے سال کھانا کھلاتا ہے، شریعت نے کوئی منع نہیں کیا، پھر محرم میں بھی کھلائے، دوسرے مہینوں جب کھلا ہی رہا ہے وہ کوئی ممانعت نہیں، پانی پلا رہا ہے، سبیل لگا رہا ہے، کوئی ممانعت نہیں، سارے سال آپ پلائیں، نیکی کا کام ہے. اور مقصد اس سے یہ ہے کہ دوسروں کو اس یہ نعمت حاصل ہو جائے جن کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے، یا جو پیاسے ہیں ان کی پیاس بجھ جائے، جو بھوکے ہیں وہ کھانا کھا لیں. تو شریعت نے بہت اچھا کام، بلکہ قرآن مجید حدیث شریف میں بھی اور قرآن مجید میں بھی اس کی ترغیب دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ افشو السلام واطعم الطعام، یعنی سلام کو عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. تو کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے شریعت نے، لیکن اس طریقے پر جیسا کہ واقعتاً بعض لوگ کرتے ہیں، بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، محبت سے کھلاتے ہیں، اہتمام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ایسا کھلائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں محرم الحرام میں جو کچھ ہوتا ہے اور جس طرح سے کھانے کی بے حرمتی ہوتی ہے، اچھالا جاتا ہے، پیروں میں آتا ہے، کہیں جو ہے وہ کچھ دن بعد آپ دیکھیں کل پرسوں کے جناب ڈھیر پڑے ہیں چاولوں کے، کچرے کے، جہاں کچرا پڑا وہاں پر چاولوں کے ڈھیر پڑے، کہیں جو ہے وہ حلیم، لازمی بات اس میں بھی ساری وہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو حلال ہے، لیکن اس کو اس طرح سے رزق کی بے حرمتی کرنا کسی طور پر یہ درست نہیں. اور اس کو اس مہینے کے ساتھ ضروری سمجھنا، لازم سمجھنا، یہ بھی صحیح نہیں. اس لیے ویسے آپ جب چاہے کھائیں پیئیں، اس کو شرعی طور پہ ممانعت نہیں ہے. اور ایسے ہی شربت پینا بھی کوئی ناجائز کام نہیں، جو چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں کوئی حرام نہیں ہے، لیکن اس مہینے کے ساتھ اس کو مخصوص کر لینا، ضروری سمجھنا، یہ مناسب نہیں. بات یہ کہ محبت کا تقاضا تو یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزے رکھو. اس میں بظاہر یہ بھی ہے کہ پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، اور آج کل تو خیر دن بھی الحمدللہ ایسے اللہ نے عطا فرما دیے ہیں کہ چھوٹے سا دن ہے، مختصر سا، روزہ رکھنا بھی آسان. تو آدمی یہ کرے تو جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کم از کم وہ اگر بھوکے پیاسے رہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ ہے. یہ کیا کہ محبت کے دعوے میں ہم شربت کے شربت جگ کی شکلوں میں چڑھا جائیں، پیٹ بھروں کو کیا یاد آئے گی کسی کی پیاس اور کسی کا بھوکا رہنا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب قحط کا زمانہ تھا مصر میں، تو وہ بھی کھانا نہیں کھاتے تھے، کئی کئی وقت کھانا نہیں کھاتے. تو کسی نے کہا کہ آپ تو ساری دنیا کو اجناس دے رہے ہیں، گندم دے رہے ہیں اور دوسری چیزیں فراہم کر رہے ہیں، آپ بھوکے کیوں رہتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ جہاں جن علاقوں میں قحط ہے اور جن علاقوں میں بھوک ہے، مجھے ان کی بھوک یاد رہے. اس سے ہی پتہ چلا کہ یہ اس لیے ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی احساس ہو کہ بھوکا رہنا کیسا ہوتا ہے، پیاسا ہونا کیسا ہوتا ہے، نہ یہ کہ ان کی محبت میں ہم شربت دبا کے پئیں، یہ کیسی محبت. اس لیے ہمیں اگر کرنا ہی ہے تو روزہ رکھیں جیسا کہ شریعت کا حکم ہے. اس میں انشاءاللہ یہ ہوگی کم از کم کہ اصل تو یہ ہے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اب اگر اس میں ہمیں دوسرا فائدہ بھی حاصل ہو جائے کہ پیاس کی شدت کا پتہ چل جاتا ہے، پیاس کیسے ہوتی ہے، تو پھر ہمیں اس کی قدر ہوگی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جو 3 دن پانی بند رہا تو ان پر کیا گزرا ہوگا، کیسی گزری ہوگی. اور بلکہ میں تو یہ کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو اپنی جگہ پر ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 دن پانی بند رہا، لیکن ہم میں سے بہت سو کو پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ وہ حضرت عثمان غنی جنہوں نے کنویں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیے تھے، لیکن ان کا جب محاصرہ کیا گیا 40 دن تک لوگوں نے ان کا پانی بند رکھا. بعد میں جب مشکیزیں لے کر بعض لوگ پہنچے بھی تو ان مشکیزوں کو تیر مار کر چھلنی کر دیا گیا، پانی پہنچانی ان تک، اور پھر بالآخر پیاسے ہی انہوں نے بھی جان دی تھی. ان کے نام کی سبیل کوئی کیوں نہیں لگاتا، سنیوں کو کیا ہو جاتا ہے اس وقت؟ کیا عثمان غنی کے نام پر کوئی سبیل نہیں لگاتا؟ تو بات یہ کہ 40 دن تو 3 دن سے بہرحال زیادہ ہیں اور بہت زیادہ ہیں. اس لیے میں خدا نہ کرے کسی کی یہاں پر مخالفت مقصود نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ کہ اپنے عقیدوں کو درست رکھنا چاہیے، اپنے طریقوں کو درست رکھنا چاہیے. کوئی اگر کچھ کرتا ہے تو وہ کرتا رہے، ہم کم از کم وہ طریقے اختیار کریں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں. دیکھیے جو آیت میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اسی میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی عجیب و غریب، اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے سب کچھ کہ کیا ہونا ہے. آگے چل کر فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرے. فلا تظلموا، تم ظلم نہ کرو، فیہن ان مہینوں میں اپنی جانوں پر، انفسکم. اب ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم کیا ہے؟ شریعت اسلام کے خلاف چلنا، منکرات کو اختیار کرنا، رسومات کو اختیار کرنا، شریعت اسلامیہ کے احکام کو چھوڑ دینا، یہ وہ سارے طریقے ہیں. اگر ہم ان کو اختیار کریں گے تو یقیناً یہ اپنے آپ پر ظلم کریں گے. کوئی بانسوں کو، بلیوں کو چوم رہا ہے، چاٹ رہا ہے، کوئی گھوڑوں کے نیچے سے نکلنے کو عبادت سمجھ رہا ہے، کوئی جو ہے جناب خاک جو ہے وہ سر پہ ڈالنے کو عبادت سمجھ رہا ہے، اور یہ سارے طریقے یقیناً ہمیں شریعت اسلامیہ نے نہیں سکھائے. کم از کم اہل سنت کو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. جن کا عقیدہ ہے وہ اگر اپنے مسلک کے مطابق عمل کرتے ہیں تو وہ جانیں، وہ کریں، لیکن ہمیں کم از کم اپنے آپ کو تو اس سے بچانا چاہیے کہ ان چیزوں سے ہم بچیں، ان چیزوں کی طرف رغبت نہ کریں، ان چیزوں کو اختیار نہ کریں. یہ وہ اصل میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. اور ظلم یہی ہے کہ احکام شریعت سے روگردانی، اللہ اور رسول کے احکام کو چھوڑ دینا، اپنے من مانے طریقوں کو اختیار کرنا اور اس کو دین سمجھنا، شریعت سمجھنا، یہی ظلم ہے. اصل کیونکہ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ میں رکھنا. مثلا عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے، جھکنا صرف اللہ کے آگے چاہیے، سجدہ صرف اللہ کو کرنا چاہیے، ہم اس کے سوا کسی اور کو کرنا، تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. اور ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے دوسرے کا فرمایا شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم. اللہ تعالیٰ کے لیے جو چیزیں خاص ہیں ان کو چھوڑ کر ان کو غیر اللہ کے لیے کرنا، یہ بڑا، یہ شرک، اور شرک یہ ظلم عظیم. تو ظلم کی تعریف عربی میں یہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کا استعمال غلط کرنا، جس کام کے لیے وہ چیز بنی ہے اس کام کے لیے استعمال نہ کرے، دوسری چیز کے لیے استعمال کرے. جس کام کا حکم دیا گیا ہے تو یہ، اب حکم ہے کہ سجدہ اللہ کے لیے کریں، ہم غیر اللہ کو کر رہے ہیں. جہاں جہاں شریعت نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو وہیں پر رکھنا چاہیے، اس سے ہٹ کر کوئی کام کرنا وہ درست نہیں، اس سے بچنا چاہیے. بہرحال یہ ماہ مبارک چل رہا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آج الحمدللہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں آپس میں محبت اور پیار عطا فرمائے، کہ یقیناً جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تمام مسلمانوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے. چاہے وہ کوئی سی زبان بولتا ہو، کیسا ہی رنگ ہو اس کا، اور کسی بھی علاقے سے اس کا تعلق ہو، یہ کلمہ جو ہے یہ پل کا کام دیتا ہے. اور اس کے کچھ تقاضے ہیں، یقیناً بات لمبی ہو جائے گی، اس وقت مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ وقت تقریباً پورا ہو رہا ہے. تو کلمہ طیبہ کا تقاضا بس یہ ہے کہ ہم نے یہ عہد کیا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے کہ ہم عبادت کریں گے تو اللہ کی کریں گے، الہ مانیں گے تو اللہ کو مانیں گے، معبود کسی کو مانیں گے تو اللہ کو مانیں گے، کہ اس کے سوا کسی کو معبود نہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں، سارے الہوں کی نفی ہے، الا اللہ، مگر اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ماننا، یعنی جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ ہم کریں گے. یہ ہم معاہدہ کر رہے ہیں اللہ سے، اور محمد الرسول اللہ کہہ کر ہم کہتے ہیں کہ اطاعت اگر کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے، ہمیں وہ جو حکم دیں گے وہ مانیں گے. اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی اطاعت نہ کی جائے. بس اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ پھر لڑائی جھگڑا، دنگا فساد ہرگز نہیں ہو سکتا. لڑائی جھگڑے تب آتے ہیں جب آدمی اپنی خواہشات کے مطابق دوسرے کو چلانا چاہے اور کوئی نہ چلے اور اس پر لڑائی ہو. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.